اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین درود جے محمد و آل محمد پروردگار نے قرآن کریم میں جو وعدے ارشاد فرمائے ہیں ان وعدوں میں سے کچھ کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے کہ مومنوں کو آخرت میں ایک اعلیٰ پائے کی زندگی عنایت فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو عمل صالحہ انجام دے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو چاہے میں ایمان ہو تو ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے۔ ایک آخرت میں پاک و پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے، اس اخروی پاکیزہ زندگی کے علاوہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی بہت پاکیزہ زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی ایمان کا اثر صرف اس پر نہیں ہوگا کہ آپ ایمان حاصل کریں اور آخرت میں جا کر ایک آپ کو اچھی زندگی مل پائے گی، خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، اس ایمان کا اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا اسی دنیا کے اندر بھی اثر نظر آنا چاہیے۔ لہذا کئی آیات کریمہ کے اندر شرط کر کے بیان کر دیا کہ اگر کوئی یہ کام کرتا تو پاکیزہ زندگی حاصل کر لیتا، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، فرمایا کہ اگر وہ راہ راست کے اوپر مقاومت دکھاتے تو ہم ان کو تشبیہ اور کنائے کے طور پر استعمال کر کے فرمایا کہ ہم ان کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی دے دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیتے۔ یہ زمین و آسمان کی برکتیں ظاہر ہے آخرت کے اندر نہیں ہیں جو نازل ہوں گی، یہ زمین و آسمان کی برکتیں اسی دنیا کے اندر ہیں جو انسان پر نازل ہو جائیں گی اگر وہ خدا نمتاز کی راہ میں قدم بڑھانے کی کوشش کرے۔ اب جیسے کہ ہم نے دو دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ مادی اسباب کو تو بہت اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں اور اس میں منصوبے بندی کی بھی قائل ہیں، اس میں ہم کسی حد تک سرٹینٹی کے بھی قائل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے کیسے ترقی کرے گا تو بنے بنائے فارمولے یا ہماری حکومت کے پاس ہیں یا اگر نہیں ہوئے تو وہ کسی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے کرائے پر لے لے گا اور ان بنے بنائے فارمولاز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ بھائی اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے، آپ اپنی جی ڈی پی بڑھاتے رہیں گے، آپ اپنی سیونگ بڑھا لیں گے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کی انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جائے گی تو پھر آپ اس طریقے سے مادی ترقی حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو سالانہ 7% ترقی چاہیے تو آپ کو یہ پیرامیٹرز دیکھنے ہوں گے، یہ آپ کو چاہیے ہوگا، اور اگر آپ ایک سال میں یہ کر لیں گے، دو سال میں یہ کر لیں گے، پانچ سال کے اندر آپ کی قوم کی حالت یہاں پہنچ جائے گی۔ بدقسمتی سے ہم ان تمام کیلکولیشنز کے بہت بڑے ماہر بنتے چلے جا رہے ہیں لیکن بہت کم کوئی یہ سوچ پا رہا ہے کہ اسی دنیاوی ترقی کا کوئی پہلو مانوی زندگی کے اندر بھی ہے، مانوی زندگی نے بھی آیا اس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کفر نے بالآخر بغیر مانوی زندگی کے اس کام کو کیا ہے تو وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی قربت یا اس دنیا کے اندر اپنی رضایت عنایت نہیں کرنی ہے۔ زیادہ آپ قرآن کریم کے اندر جا کر دیکھیں تو میں کم سے کم نہیں ڈھونڈ پایا کسی ایک جگہ بھی فوز سعادت کا لفظ مادے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ یعنی خدا نے مطالعہ فرمائے کہ دیکھو یہ جو مادی کامیابی حاصل کی یہ کامیابی ہے، میں نے دیکھا قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی اس طرح کا کوئی ایک جملہ بھی استعمال ہوا، اور کئی جگہ کے اوپر تعبیر کیا ہے کہ کامیابی وہ کامیابی ہے جو مانوی کامیابی ہے۔ اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے خاص کر آج کی دنیا کے اندر دو راہوں کے اندر پھنس گئے ہیں، دو راستوں کے اوپر پھنس گئے ہیں، ہماری بہت ساری مصیبتیں ایسی چل رہی ہیں۔ دو راستے کیا ہیں؟ ایک طرف سے ہمارا دین ہے جس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ایک طرف سے ہماری دنیا ہے اس کو بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب جب دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر پریشانی سے دوچار ہوگا۔ اب اس میں سے ایک مثال ہمارے دوست احباب تذکرہ کرتے رہتے ہیں، میں بھی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک مثال ہماری اسلامک بینکنگ کا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، ایک ہمارا اسلام ہے اس کے اندر سود کا حرام ہونا ہے، اس کے اندر معنویت کی اہمیت ہے، اس کے اندر مادہ پرستی کی مذمت ہے، اس اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. دوسری طرف سے ہماری ایک ناقابل اجتناب ضرورت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہم ترک نہیں کر پا رہے، اور وہ بینک ہے. دنیا کے اس مادی قانون کے اندر رہتے ہوئے، اس مادی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، بینک فرد اور معاشرے کی ایسی ضرورت بن گئی ہے جس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا. جب ایک طرف سے پاؤں اس نے اسلام میں روکا ہوا ہے، دوسری طرف سے اس کی مشکل بینک ہے، تو اب خود بخود وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دونوں کو سیٹسفائی کرے. جب وہ دونوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے ایک چیز نکالی، اسلامک بینکنگ. میں نہیں کہہ رہا جو کچھ اسلامک بینکنگ کے نام پہ ہوا ہے سب غلط ہے، یا یہ کہوں کہ سب کا سب صحیح ہے، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بہت ساری اسلامک بینکنگ کے اصول در حقیقت پہلے سے معلوم غلط کو کسی صحیح طریقے پر لانے کے لیے بنائے گئے ہیں. یعنی پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اب اس کام کو جو صحیح نہیں ہے ترک نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو ہم نام دے رہے ہیں کہ یہ ہماری اسلامک بینکنگ ہے. بہت ٹائم لگ رہا ہے ہمیں بار بار، اور یہ تمام جگہوں پر ہماری زندگی کے اندر یہ ٹکراؤ نظر آتا رہے گا. یہ تو اسلامک بینکنگ ہی میں نے بہت ایک رف سی مثال دی، ہماری عام زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے. مثلاً ہم اپنی عام زندگی میں بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوسری مصیبت یہ آتی ہے کہ ان کو ہم چھوڑ بھی نہیں پا رہے، اپنی سوسائٹی کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے، یا اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے. اب دونوں کو جو لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم مصیبتوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. شاید ایک طریقہ اس کا یہ ہے اس مشکل سے نکلنے کا، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اہل بیت کی سیرت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں سے وہ حصہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100% ایک بات کہہ رہے ہیں، مثلاً کچھ حصہ جس کو قرآن کریم فرماتا ہے شاید مشتبہ ہو، لوگ کہیں گے بھائی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ تو یقیناً بہت سارا حصہ یقیناً ایسا ہے جس کا کوئی دو مطلب نہیں ہے، ایک ہی مطلب ہے. تو جب کم از کم اس ایک مطلب پر پہنچ جائیں، اس کو تو کم سے کم اختیار کر لیں، اس سے تو ہٹنے کی کوشش نہ کریں. تو اگر ہم اتنا ہی کام کر لیں کہ جو 100% یقینی ہے اس کو ہم اختیار کرتے چلے جائیں، تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ ہماری بنیادیں مضبوط بنیادیں ہو جائیں گی. مثال کے طور پر بے پردگی کا معاملہ، مثال کے طور پر جیسے کہ میں متعدد عرض کر چکا ہوں فحشا کا معاملہ ہے، مثال کے طور پر اپنی ذاتی زندگی کے اندر دیکھیں کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کا معاملہ ہے. اب یہ چیزیں وہ چیزیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں کسی نے بھی جائز قرار نہیں دی ہیں. چلے فرض فرمائیے سود کے اندر ہمیں آج تک شاید سمجھ میں نہ آ پایا ہو کہ کون سا حصہ سود ہے اور کون سا حصہ سود نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بے پردگی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا فحشا کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کب ہم اپنے لباس کے ذریعے سے اپنا احترام حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، تو یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہم؟ یعنی وہ جو 100% اسلام ہے کم سے کم اس کو تو حاصل کر لیں، اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تو پھر بہت سارے راستے ہمارے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو قرآن کریم کا ہم مطالعے کے اوپر اتنا اصرار کرتے ہیں، تفسیر کے اوپر اتنا اصرار کرتے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو 100% اسلام ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوتا رہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، تاکہ جتنا ہمارے بس میں ہو کم سے کم اتنا اسلام کے اوپر ہم چلنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ فتح کی 3-4 آیات کریمہ کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. میں اس کو تفسیر کہنے سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ ایک تفسیر ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل اور فنی تفسیر. فنی تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کو لے کر اس کے کئی معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کے یہ معنی بھی ممکن ہے، وہ معنی بھی ممکن ہے، پھر بہت ساری پیچیدگیاں آپ کو بیان کرنی ہوتی ہیں. تو ہم جو یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بس اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا سمجھ میں آنا چاہیے، اس سے زیادہ ہم بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے. تو مثال کے طور پر کل جو آئے کریمہ آئی وہ یہ آئے کریمہ تھی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. مثلا اس کے اندر مفسرین نے بحث کی کہ انزلہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا، انزلہ نازل کیا، نازل ہونا کیوں نہیں کہا گیا، اور نازل کیا کیوں کہا گیا. اب ہم نے ایسی کسی بحث میں اب تک کوئی حصہ نہیں لیا، اس کی وجہ یہ کہ ظاہر شاید بہت زیادہ تعلق نہیں بنے گا اصل مفہوم سے جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اسی طریقے سے اس کے پیچھے کچھ فلسفی مفاہیم بھی بیان کیے جا سکتے تھے کہ للہ جنود السماوات والارض، اس میں اللہ کی مالکیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ کس قسم کی مالکیت ہے؟ تو میں اس کہہ رہا ہوں ہم اس قسم کی پیچیدہ مباحث میں داخل نہیں ہوتے، تاکہ ایک عام فہم، ایک عام سطح کے اوپر ہی رہتے ہوئے بات سمجھ میں آ جائے. اور سب سے بڑا کام جس کے اوپر ہماری توجہ ہے وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی رہے. آپ آسانی سے سمجھ لیجئے اور زندگی کو بدلنے کی کوشش کر لیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ بات بہت پیچیدہ ہو جائے، سمجھ میں کم آئے اور زندگی کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثر نہ پڑے. کل یہ آیہ کریمہ ہوئی، ہو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے صرف نبی اکرم کو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں نعمتیں عطا نہیں کی بلکہ مومنوں کو بھی نصیب ہوا. مومنوں کو جو نصیب ہوا وہ ایک یہی سکینہ، آرام، سکون، اطمینان تھا. اس کے بعد آگے پروردگار عالم نے کچھ اور وعدے بھی ارشاد فرمائے ہیں. پانچویں آیہ کریمہ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اس فتح مبین سے ایک اور مقصد یہ تھا کہ صاحبان ایمان مردوں اور صاحبان ایمان عورتوں کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے، جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں. جہاں کہیں ترجمہ میں آپ کو نظر آئے نا درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، سمجھ لیجیے درخت آئے کریمہ میں نہیں ہے، اس میں عربی میں صرف اتنا لکھا ہے، ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. درختوں میں جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ مترجم نے آسانی کے لیے لکھا ہوتا، ورنہ آئے کریمہ نے بس اتنا لکھا ہے ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے گناہوں کو خدا بخش دے. فتح مبین صلح حدیبیہ اس لیے ہوئی کہ خدا گناہوں کو بخش دے، اور یہ خدا کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. تین چار باتیں ہیں اس آئے کریمہ کے اندر جو انتہائی قابل فکر ہیں. ذرا تصور کیجیے گا، صلح حدیبیہ جب ہوئی تو مسلمانوں کا ایک قافلہ مکے کی سمت گیا تھا، ایک جگہ پر رک گئے، ان کا ایک معاہدہ ہو گیا. آیا اس قافلے میں کوئی عورت تھی؟ نہیں، یعنی تقریباً طے شدہ بات ہے کہ اگر ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر وہ قافلہ گیا تھا تو اس قافلے کے اندر عام خواتین ہرگز نہیں تھیں. عام خواتین نہیں تھیں تو کون ہوں گی؟ شاید نبی اکرم کی ازواج میں سے چند ازواج موجود ہوں، شاید. ایک آدھ روایت ایسی ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی اکرم کے ازواج میں سے کوئی موجود ہوں، لیکن طے شدہ بات یہ ہے کہ عام خواتین موجود نہیں تھیں اس کے اندر. لیکن پروردگار عالم نے جب یہ بات کی کہ اس فتح کے نتیجے میں ہم کیا دیں گے تو عورتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے مومنین اور مومنات کو ایسی جنات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ خدا نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی یہ ہے کہ اگر ہم صلح حدیبیہ کے اندر چند مردوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو رسول گرامی کا ساتھ دے رہے ہیں، چند مردوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول گرامی کی ایک مل کر چلنے والی جد و جہد کے اندر اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کی جزا یقیناً ان عورتوں کو ضرور ملنی چاہیے جن کی ہمت دلانے سے مردوں نے یہ ساری قربانیاں دی. جب بھی آپ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی آتے دیکھیں، اس معاشرتی تبدیلی کے اندر عورتوں کے کردار کو آپ بھلا نہیں سکیں گے، ہمارے سامنے موجود ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی حتی سیاسی تبدیلیاں آج کل رونما ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر دنیا کے اندر چار انقلاب کہے جاتے ہیں کہ دنیا کی جو آخری چند سو سال کی تاریخ ہے اس میں چار بڑی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں. فرانس کا انقلاب آیا، روس کا انقلاب کہا جاتا ہے، چین کا انقلاب کہا جاتا ہے، اور جمہوری اسلامی ایران کا انقلاب کہا جاتا ہے. ان چاروں انقلابوں کے اندر عورتوں کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، تو یہ دنیاوی اعتبار سے، اور اگر ہمارے اسلامی اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی معاشرہ، اچھا مسلمان معاشرہ خواتین کے اچھے اسلامی رویے کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ قابل تصور نہیں ہے کہ آپ سب یہاں پر جو تشریف فرما ہیں ان میں خواتین کا کوئی کردار نہ ہو. یعنی اگر اپنے طور پر یوں سوچوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں سے تشریف فرما ہیں ان میں کسی خاتون کا کوئی کردار نہ ہو تو یقین فرمائیے آپ آدھے بھی یہاں نہ ہوتے, آدھے بھی یہاں نہ ہوتے. اگر خواتین ہمت نہ دلائیں اپنے بچوں کو, ان کو اسلام کی طرف نہ لے کر جائیں, اگر خواتین وہ جوش و جذبہ نہ دکھائیں جو مثال کے طور پر ماہ محرم میں دکھایا کرتی ہیں یا حتیٰ ماہ رمضان کے اندر دکھاتی ہیں, تو یقین فرمائیے ہم وہ عزاداری بھی نہیں کر سکتے کہ جو ماہ محرم میں حرام کے اندر انجام پاتی ہے. خواتین کا اپنا ایک کردار ہے معاشرتی تحریک کے اندر. بدقسمتی سے یہ کردار معمولاً نظر نہیں آتا, معمولاً نظر نہیں آتا. معمولاً سمجھ رہے ہوتے ہیں تحریک اوپر سے مردوں کے ذریعے چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا, پہلے بھی شاید آپ کو کبھی سنایا ہو. ہمارے استاد احمدی میان جی ہوا کرتے تھے علم اخلاق کے, بہت بڑے پائے کے استاد. میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ کہا ہے کہ ان کے درس اخلاق میں بڑے بڑے مراجع اعظم بھی تشریف لایا کرتے تھے, بہت پائے کے استاد. ایک دفعہ ایران کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر اسی دن اتفاقاً وہ کہیں ہمارے مدرسے میں آئے اور درس اخلاق دیا, بہت اچھا درس اخلاق دیا. پھر اس کے بعد جب تقریباً اینڈ پہ پہنچنے لگے تو کہیں گے آج انقلاب کی سالگرہ بھی ہے اور اس انقلاب کو میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, تو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. کہنے لگے میں تہران میں تھا اسی دن جس دن یہ حادثات پیش آ رہے تھے, لوگ روڈز پر تھے, فوج ان کے خلاف مہاجرائی کر رہی تھی, لوگ مصیبتوں میں تھے, کہنے مظاہرے ہو رہے تھے, گولیاں چل رہی تھیں, لوگ مر رہے تھے, یہ تھا وہ تھا. کہنے لگے اس عالم میں میں کہیں ایک جگہ روڈ پر کھڑا ہوا ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو ٹیلی فون بوتھ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ سکے تھے, وہ سکے جو ٹیلی فون بوتھ میں ڈال کر ٹیلی فون کیا جا سکے. تو کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ یہ بوڑھی عورت اتنے ہنگامے میں, یہاں فائرنگ ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, یہ بوڑھی عورت یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے آ کر اس سے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو, تم جاؤ اپنے گھر جاؤ. تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں سکے لے کر کھڑی ہوں اور جو جوان یہاں سے آگے پیچھے گزر رہے ہیں ان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ سکہ ڈال کر فون کریں اور اپنی ماں کو اطمینان دلا دیں کہ ابھی زندہ ہے. استاد نے کہا کہ تمہیں اس میں کیا ملے گا کہ تم مثلا دوسرے خواتین کے دلوں کو اطمینان دلواؤ کہ ان کا بچہ زندہ ہے. اب سنیے گا, دیکھیے انقلاب کیسے آتا ہے. اس بڑھیا نے کہا, کہنے لگی میں جانتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی, کم از کم اس انقلاب کے لیے یہ کر سکتی ہوں, یہ میرا حصہ ہے. اس طرح خواتین معاشرے تبدیل کر دیتی ہیں, اس طرح خواتین کے ذریعے سے معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی معاشرتی تبدیلی بغیر خواتین کے مثبت کردار کے نہیں آ پائے گی, یہ ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. لہذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کل ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں ہم اہل بیت کے ماننے والے سچے مخلص آوان و انصار تیار کر سکیں اپنے امام کے لیے, تو ہمیں یقیناً خواتین کے اوپر یہ تمام تربیتی کام انجام دینے ہوں گے. اور الحمدللہ رب العالمین بر صغیر کی عورت بہت صابرہ عورت ہے. یعنی یقین فرمائیے اگر بر صغیر کی عورت کا مقایسہ ایرانی, لبنانی اور عراقی عورت سے کیا جائے تو میں اپنے طور پر آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بر صغیر کی عورت بہت صابرہ ہے, بہت صبر کرنے والی ہے, تحمل کرنے والی ہے, اس کا کوئی مقابلہ دوسروں سے نہیں ہے. تو اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں اور ان کو دین اسلام کی حقیقتوں سے روشناس کروائیں, میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کا نتیجہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو دوسرے اسلامی مالک کے اندر حاصل کیا گیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے صلح حدیبیہ دی, اس سے مومن و مومنات کو جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, خدا فرماتا ہے ہم ان کی خطاؤں کو, ان کی برائیوں کو بخش دیں گے. جو جملہ یہاں پہ استعمال ہوا, ان کے گناہوں کو بخش دیں گے. اس کے بعد فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور یہ خدا کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے. کون سی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ یہ کہ خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا, جنت کے اندر داخل کر دے گا اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب فرق یہاں پر آ رہا ہے, آیا ہم نے بھی اس کو سب سے بڑی کامیابی سمجھا ہے؟ اپنی زندگی میں کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ جس زمانے سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے, غور و فکر شروع کیا ہے، یہ کوشچن اس کے دماغ میں رکا ہوا ہے کہ کامیابی ہے کیا چیز. آپ تشریف لے جائیے 2500 سال پہلے کے، مثال کے طور پر ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے فلاسفیز کو دیکھیے، وہاں پر باقاعدہ ڈسکشن اس مسئلے کے اوپر ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، سعادت کسے کہتے ہیں، سکسیس پراسپیرٹی کس چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں قرآن کریم واضح طور پر کہہ رہا ہے ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے. اب آپ بتائیے ہمارے نزدیک کامیابی پھر کیا ہے، اور اگر ہم قرآن کریم کے مطابق کامیابی کو کامیابی نہیں کہہ رہے تو کب یہ دین ہمارے مدد دے پائے گا؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ اصل میں کہیے، آپ نے جملہ یقیناً سنا ہوگا، کلیش آف سویلائزیشن، ساموئیل پی ہنٹنگٹن نے تقریباً 12 سال پہلے یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا میرے خیال میں فارن افیئرس کے اندر یا فارن پالیسی کے اندر، جہاں سے یہ نظریہ شروع ہوا تھا. اور وہ کلیش آف سویلائزیشن انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تہذیبیں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں، اسلامی تہذیب ہے اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب ہے اور چائنیز تہذیب ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کوئی تہذیبوں کا ٹکراؤ ہمیں نظر نہیں آتا، یہاں اقدار کا ٹکراؤ نظر آتا ہے، ویلیوز کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. اور وہ جو ویلیوز کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے وہ درحقیقت عقائد کی وجہ سے نظر آتا ہے. جو انسان روح کا ماننے والا ہے، آخرت کا ماننے والا ہے، خدا کا ماننے والا ہے، اس کے اقدار خود بخود کہتے ہیں کامیابی بھی انہی تین کے ذریعے سے ملے گی. اگر میں خدا کا ماننے والا ہوں، آخرت کا ماننے والا ہوں اور روح کا ماننے والا ہوں، تو میری کامیابی یقیناً آخرت میں اس روح کو خدا کی رضایت دلوا دینا ہے. اور اگر میں ان تین چیزوں کا ماننے والا نہیں ہوں تو پھر میری کامیابی اس دنیا کے اندر جسم کو لذتیں دینا ہوں. یہ ہے اصل معاملہ. آپ اور ہمارے ذہن کے اندر جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ ٹکراؤ یہاں پر ہے کہ ہم اس کامیابی کو ابھی تک اپنی کامیابی نہیں سمجھ پا رہے. لہذا جز وقتی طور پر تو مطمئن ہے، مثال کے طور پر آپ نے دعائے کمیل پڑھی، آپ دعائے کمیل کے پڑھنے کے نتیجے میں ایک اطمینان اور سکون اپنے دل کے اندر احساس کریں گے. لیکن اس اطمینان اور سکون کے فوراً بعد اگر آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کو کاروبار میں کسی شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ سارا اطمینان اور سکون آپ کا زائل ہو جائے گا. کیوں زائل ہو گیا؟ کیا یہ کامیابی ہے اور وہ گھاٹا ہے، یا یہ جو آپ نے اس اطمینان و سکون کو زائل ہونے دیا یہ گھاٹا ہے در حقیقت؟ کون سی چیز ناکامی ہے؟ اس بات کے اوپر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اپنی حقیقت دکھانا شروع کر دیں گی کہ آپ کامیابی کسے کہتے ہیں. اب چند آپ اس کو جذباتی جملات کہیے یا انشاء اور شعر کہہ دیجیے. ایک آدمی جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہو، دنیا کے سارے اسباب ٹوٹ چکے ہوں، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، 10 سال سے پڑھا ہو، اگلے 10 سال تک اور پڑھا رہے گا، لیکن یہ خدا کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائے، آیا یہ کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ آیا اس کو دنیا بھی کامیابی مانتی ہے؟ یہ وہ فرق ہے جو بصیرتوں کا فرق ہے. ہم نے حزب اللہ کے معاملے میں عرض کیا، آج حزب اللہ کو سب کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گئے، اگر سب شہید ہو جاتے تو سب کہتے ناکام ہو گئے، جبکہ پھر بھی کامیابی تھی. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگر آج مثال کے طور پر میرا فرزند اسلام کی راہ میں مارا جائے تو خود بخود یہ کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جبکہ لوگ اس طرح نہیں سمجھیں گے اسے، ہم اور آپ معمولاً اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے. یہ وہ فرق ہے جو اصلی فرق ہے. یقین فرمائیے ایک آدمی عین ممکن ہے بہت بڑا پرہیزگار اور نمازی ہو، لیکن اس کی ویلیوز ابھی تک میٹریلسٹک ویلیوز ہوں، ابھی تک مادہ پرستی میں پھنسا ہوا ہو. کیوں؟ اس کے دماغ سے کامیابی اور ناکامی کا تصور ہی سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا. ابھی عین ممکن ہے نماز بھی اسی لیے پڑھتا ہو کہ وہ نماز پڑھے گا تو بزنس چمکے گا، تو پھر اس کی گوٹی اس کا مطلب ہے ابھی تک وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے. سب سے بڑا کام جو ہم سمجھتے ہیں، کاموں میں سے بڑا کام ہے وہ یہ کہ اپنے ذہن کو اس مادہ پرستی سے باہر نکالنا اور کسی طریقے سے خدا کا بنایا وہ جو اقداری نظام ہے جس کے اندر کامیابی اور ناکامی معین ہو گئی ہے، جس کے اندر آپ کا راستہ معین ہوا ہے، اس کو کسی طریقے سے زیادہ اپنی ذات کے اندر لے کر جانا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پس فرمایا یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس سے ہم نے مومنین کو جنت میں داخل کرنا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کرنی ہے، ان کے گناہوں کو بخش دینا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد تیسرا گروہ رہ گیا، وہ یہ کہ رسول کو بہت ساری نعمتیں مل گئیں، مومنین کو سکینہ ملا، اطمینان ملا، اور یہ اخروی نعمتیں مل گئیں، کافروں کو کیا ملے گا، منافقوں کو کیا ملے گا؟ تو خدا فرمایا صلح حدیبیہ سے اب دیکھو ان کو کیا ملے گا. فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا اور خدا نے چاہا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو خدا کے بارے میں برے برے گمان رکھتے ہیں عذاب کرے، اور وہ برے حادثات جن کے وہ مومنین پر نازل ہونے کے منتظر ہیں صرف انہی پر نازل ہوں گے. ذرا سا میں اس کی تشریح کرتا چلوں. خدا نے فرمایا ہم نے نبی کو نعمتیں دے دیں، مومنین کو نعمتیں دے دیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو کافر اور مشرک ہیں، منافق بھی اس کے اندر شامل ہیں. منافق اور مشرک تھوڑا سا فرق واضح ہوتا چلے. منافق وہ ہے جو ظاہری طور پر دین اسلام کا اظہار کر رہا ہے، عین ممکن ہے نبی اکرم کے ساتھ موجود ہو، عین ممکن ہے مدینے کے اندر موجود ہو، لیکن دل سے اسلام کو نہیں مانتا، اس کو منافق تعبیر کیا گیا. سورہ منافقون ان کے کردار کو بیان کر رہی ہے. برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، وہ جو روایت ہمارے بعض دوستوں کے ہاں مشہور ہے کہ میرے تمام اصحاب نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، اس روایت کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے منافق کے لفظ استعمال کیا ہے. منافق استعمال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رسول گرامی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، جیسے کہ خود خدا عند مطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ ان سے کہیے آپ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم لوگ صرف اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا کہ رسول خدا کے ساتھ جتنے بھی صحابی تھے سب کے سب ستاروں کی مانند ہوتے، جس کی بھی روشنی میں چل نکلو تم ہدایت پا جاؤ گے، تو پھر یہ منافق کون لوگ تھے پھر جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ منافق عذاب ہو جائیں گے، ان کو ہم عذاب میں ڈال دیں گے؟ تو واضح سی بات ہے کہ رسول خدا کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ایمان کے درجوں میں فائز نہیں تھے، ان کے اندر کچھ ایسے تھے جن کا اسلام میں مشکوک تھا، اور وہ خود اپنے اسلام کے مشکوک ہونے کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ ہمیں نبی کی ذات میں شک ہے اور یہ ہے وہ ہے. فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، خدا نے چاہا منافقین و منافقات کو عذاب کرے، مشرک اور مشرکات کو عذاب کرے. اچھا یہ ہیں کون، ان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اب ذرا غور سے توجہ فرمائیے گا. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں برے برے گمان سوچتے رہتے ہیں. خدا کے بارے میں برے برے گمان سوچتے رہتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی انہیں خدا پہ یقین نہیں ہے، انہیں خدا پہ ایمان نہیں ہے، تو یہ خدا کو اپنی طرح یا اپنے سے زیادہ ناتوان سمجھتے ہیں، اپنی طرح یا اپنے سے زیادہ کمزور سمجھتے ہیں. خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مثلا یہ جانتے ہیں خدا کے مقابلے میں ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم ہرا لیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے. خدا کے بارے میں برا گمان رکھنا مشرک اور مشرکات کا یہ ہے. یہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کے ظالم و طاغی اور جابر، یہ سب کے سب دین اسلام کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں. مثلا فرعون جانتا ہے حضرت موسیٰ کے پیچھے خدا ہے، رسول خدا کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی اکرم کے پیچھے خدا کی طاقت ہے. وہ تو بہت دور کی بات، کہ آج کے زمانے کے بے وقوف جیمی کارٹر اور جارج بش جیسے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے، اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے اعتراف کیا تھا اس موقع کے اوپر کہ خمینی کا خدا اس کا ساتھ دے رہا ہے. اور آج تک کے لوگ بھی، میں نے عرض کیا جیسے وہ حزب اللہ کے لیے وہ پاکستان کا پولیٹیکل انالسٹ کہ جو 3 مہینے پہلے تک شیعوں کو کہہ رہا تھا یہ سب منافق ہیں، یہ امریکہ کے ہاتھوں مسلمان کو بیچ دیں گے، اعتراف کرتا ہے اور حزب اللہ کے معاملے میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا بھی حزب اللہ کا ساتھ دے رہا ہے. یہ اس زمانے سے لے کر اب تک سب اعتراف کرتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے، خدا کس کے ساتھ ہے، پھر لڑتے کیوں ہیں، کیوں مقابلہ کرتے ہیں پھر رسول اللہ کا، کیوں مقابلہ کرتے ہیں نبی خدا کا؟ سمجھتے ہیں ہم شاید خدا کو ہرا لیں گے. خدا فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے بارے میں برے برے گمان سوچے ہوئے, انہوں نے اللہ کو کمزور سمجھا ہوا ہے, انہوں نے اللہ کو ناتوان سمجھا ہوا ہے. خدا فرماتے ہیں ان کو ہم شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے. علیہم دائرۃ السوء, جتنی برائیاں انہوں نے سوچی تھیں کہ یہ دوسروں پر ڈالیں گے انہی کے اوپر ساری برائیاں آئیں گی. اب دیکھیے خدا نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء, انہی کے اوپر وہ برائیاں آئیں گی. انہوں نے برائیاں کیا کیا سوچی تھیں؟ کافروں کے منصوبوں کو دیکھیے کیا منصوبے بناتے. مثلا ایک منصوبہ بنائے گا کوئی کافر, اگر فلاں کام کر دیں تو مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پھیل جائے گا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے, اور مسلمان بھی ایسے بے وقوف تھے جو ان کی سازشوں میں آ جاتے تھے اور اختلاف کا شکار ہو جایا کرتے تھے. یہ گمان کرتے تھے اگر ہم اس طرح سے منصوبہ بنائیں گے تو پھر یہ مومنین ختم ہو جائیں گے, ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اپنے تمام منصوبوں کے بعد جب خدا نے مطال فرماتا جب ہم کام کریں گے تو جتنا کچھ انہوں نے مومنین کے خلاف سوچا تھا وہ سب انہی کے اوپر انجام پا جائے گا. اب آج کے زمانے میں بھی تدبیر کر لیجیے, اور یہ وہ حصہ ہے جو بہت کم لوگ انجام دیں گے. کفر پہلے بھی تھا آج بھی ہے, سابقہ کفر کی مذمت کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہے, ہم اس کی مذمت کر دیتے ہیں, لیکن آج کے زمانے کی جب کفر کی مذمت کی بات آتی ہے تو ہم لوگ یہاں سے اپنا راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. پہلے کا کفر بھی یہی کرتا تھا, سازشیں کرتا تھا, آج کا کفر بھی یہی کر رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, اگر آپ سے کوئی کہے آج لشکر کفر کہاں ہے تو کیا جواب دیں گے؟ مثلا کفر کا لشکر, خدا نے مطال کہتا ہے لشکر کفر, آپ کہتے ہیں قرآن اپنی دعاؤں کے اندر کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, خدا ہمیں قوم کافر پر نصرت دے. کون ہے قوم کافر؟ آج اپنے ذہن میں سوچیے کہ بھائی خدا کا نظام کہتا ہے ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم حق ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم حق ہیں, وہ باطل کون سا ہے؟ اس کو پہچاننے کی کوشش کوئی کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب باطل کی بات آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں, لشکر کفر کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اب اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج کی دنیا میں جو مجھے سب سے بڑا لشکر کفر نظر آتا ہے وہ امریکہ ہے, کوئی اور ہے کیا؟ انڈیا ہے لشکر کفر کیا؟ انڈیا میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کام کر سکے جس طرح سے امریکہ دنیا کے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالے ہوئے. ہم کہتے ہیں لشکر کفر اسرائیل ہے, اور کون ہے پھر آج کے زمانے میں؟ لشکر کفر, نفاق کا لشکر, یہ تمام مصیبتیں یہ تمام ادھر سے اٹھ کے آ رہی ہیں آج, تو ان کی مذمت ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ قرآن کریم فرماتا ہے یہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, یہ تمام مصیبتیں ان پر ٹوٹیں گی. اب ذرا اور ترجمہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے منصوبے بنائے کہ مسلمان ہمیشہ پسماندگی کا شکار رہے, مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہے, یہ سب کچھ انہی کے ساتھ ہوگا. انہوں نے منصوبے بنائے مسلمان آفتوں کے سائے میں رہیں, کبھی ترقی نہ کر پائیں, کبھی مضبوط نہ ہو پائیں, یہ سب کچھ انہی کے ساتھ ہوگا. اور الحمدللہ رب العالمین گزشتہ 30-40 سال کے اندر بہت ساری چیزیں جو انجام پا گئی ہیں, ہم لوگ مقایسہ نہیں کر پا رہے اس وقت, ہم لوگ دیکھ نہیں پا رہے. ورنہ میں اپنے طور پر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہم اس نسل میں سے ہیں جس نے مسلمان کی زبردست شکست کے زمانے کو دیکھا ہے اور اب کے زمانے کو بھی دیکھا ہے. مثلا آپ 70 کی دہائی کو سوچئے گا, 70 کی دہائی میں مثلا 73 کے قریب زمانہ سوچئے, 73 کے قریب زمانہ یہ تھا کہ انٹرنلی اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان 2 ٹکڑے ہونے کے بعد سارے پاکستانیوں کی ہمتوں پہ پانی پھروا چکا تھا, یہاں کوئی مسلمان سر اٹھانے کے قابل نہیں بچا تھا, یہاں در و دیوار پہ لکھا ہوتا تھا بچہ بچہ کٹ مرے گا, بنگلہ دیش نہیں بنے گا, وہ بن گیا اور وہ تمام کی تمام عزتوں کو خاک میں ملا کے چلا گیا. اسی 73 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی اور اسرائیل نے اس بری طریقے سے عربوں کا ستیاناش مارا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. اس کے بعد یہی مصر جو ایک زمانے میں اسرائیل کی اتنے مخالفت میں کھڑا تھا, کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے اندر اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے, سازش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, پھر کیا رہ جاتا ہے مسلمانوں کے پاس؟ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا, مسلمان کی عزت, مسلمان کی شان و شوکت تو دور کی بات, مسلمان کو کوئی انسان سمجھنے کو تیار نہیں رہا تھا. مسلمانوں کے جو رہبر تھے وہ کون تھے؟ آ کر دیکھیے گا وہ تمام کے تمام جو دنیا کے فاسق و فاجر ترین افراد تھے وہ مسلمانوں کے رہبر گنے جا رہے تھے. 30 سال پہلے یہ حالت تھی ہماری, اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین 30 سال پہلے کسی میں جرات نہیں تھی کہ یہ امریکہ جو مصیبتیں کر رہا ہے ساری, 30 سال پہلے ہمارے اندر اپنے اندر اتنی جرات نہیں تھی کہ اپنے ہی مقامات مقدسہ کو ان ظالموں اور طاغیوں کے ہاتھوں سے بچا لیں. وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم سوچ سمجھ کے پریشان تھے. پتہ نہیں ہمارے بچے جانتے ہیں نہیں جانتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس بچپنے کے زمانے میں مری گیا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے سڑکوں کے اوپر شوکیس میں شراب ایسی سجی ہوئی رکھی تھی جیسے ہمارے کولڈ ڈرنکس رکھی ہوں گی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی پاکستان کے اندر. سب کچھ پامال ہو گیا تھا 30 سال پہلے مسلمان کے لیے. اب الحمدللہ رب العالمین ہماری اب پھر احیاء ہو گیا ہے. اب ہماری عزت ہے. اب دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان کیا ہے. اب دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے خاندان اہل بیت کا ماننا کسے کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیے کتنا کچھ تبدیل ہو گیا ہے. 30 سال پہلے اگر آپ آتے مسلمانوں کی لیڈرز کو کاؤنٹ کرتے تو کیا نام لیتے آپ؟ لاہور کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی, اس کے اندر جو مسلمانوں کے لیڈر تھے مثال کے طور پر آل سعود, پاکستان کا وہ حکمران کمیونسٹ سوشلسٹ شراب اور نشے کا عادی, خود اپنے آپ کو مستبر کہنے والا, اور وہ پتہ نہیں لیبیا کا کرنل قذافی, اور یہاں وہاں کے اٹھے ہوئے شاہ حسین, اور یہ اور وہ جو سب کے سب امریکہ اور استکبار کے پٹے ہوئے لوگ تھے جو مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے. یہ 30 سال پہلے تھے. آج آئیے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو خاندان اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسل سے آگے آنے والے لوگ مسلمانوں کے رہبر نظر آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین انہوں نے اتنی مصنوعی رہبریاں کھڑی کی مسلمانوں کے مقابلے میں, لیکن نہیں چل پایا اسامہ بن لادن, نہیں چل پایا القاعدہ. الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا نے جان لیا کہ ہاں یہ حزب اللہ ہے جس نے مقابلہ کیا ہے کفر. پوری دنیا نے سمجھ لیا کہ ایران کے مسلمانوں کے اندر ایک آواز ہے جو ایک سید بزرگوار کے رہبری کے اندر چل رہی ہے. پوری دنیا نے سمجھ لیا کہ عراق کے شیعوں کے اندر ایک طاقت ہے جو امریکہ کو وہاں پر حاکم نہیں ہونے دے رہی ہے. یقین فرمائیے عظمت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ کفر جتنا کچھ ہمارے بارے میں پلاننگ کرتا رہتا تھا اب خود اس پلاننگ کے اندر پھنس رہا ہے. جیسے کہ خدا یہاں ارشاد فرماتا ہے الزانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء. یہ تمام مصیبتیں انہی کے اوپر آئیں گی جو انہوں نے سوچا تھا مسلمانوں پہ آئیں گی. وغضب اللہ علیہم, اللہ ان کے اوپر غضب کرے گا. ولعنہم, اللہ ان کو رحمت سے دور کر دے گا. اس کے اوپر میں بھی دو چار جملے اور عرض کروں گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ, اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے جہنم. یہاں پر جو بہت قابل غور جگہ ہے وہ لعنہم ہے. خدا نے کہا خدا ان کو لعنت کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہی جو ہمارے ساتھ مشکل ہے, ہم عربی لفظ کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, اردو لفظ کے ساتھ, پھر ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہوا. اب دیکھیں میں پہلے عربی کا ترجمہ اردو میں کروں گا وہ جیسے اردو میں ہوتا ہے, اور پھر دیکھیں گڑبڑ کیا بنے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اردو میں لعنت بھیجنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. اردو میں لعنت بھیجنا مثلا یوں سوچیے, مثلا میرا بچہ گھر کے سامنے کھڑا ہے اور کسی بچے پہ کہہ رہا ہے تم پہ لعنت ہو, مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں اسے کہوں گا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, تم نے کیوں بچے پہ کہا کہ لعنت ہو؟ کہے گا یہ دشمن تھا, یہ مسلمان نہیں تھا. تو میں کہوں گا بھائی لعنت کیوں کہہ رہے ہو, کوئی اور بات کہہ دو, مثلا کون میں تم سے دوست نہیں ہوں اور یہ ایسی کوئی بات, لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ ٹھیک ہے, لعنت بھیجنا اردو میں جس کام کو کہتے ہیں وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور خدا کہہ رہا ہے میں لعنت بھیجوں گا انہیں, لعنہم, خدا لعنت کرے گا انہیں. اب سوال یہ مطلب کیا ہوا, خدا کیوں لعنت کرے گا؟ خدا نے متعلق نہ صرف قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ میں لعنت کروں گا کافروں کو, بلکہ یہ بھی کہا ہے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, یہ بھی کہا ہے مومن بھی لعنت کرتے ہیں. تو اب تو مومن لعنت کرنے سے گریز کر رہے ہیں. مومن تو اپنے بچوں کو نہیں جگانا چاہ رہا کہ وہ لعنت کرے. اچھا ایک مصیبت یہ کہ اگر بچہ ہمسائے سے کہے کہ تم پہ لعنت ہو, یہ خدا اس پر اپنی رحمت نہ ڈالے. بس مثلا اگر کوئی کہتا ہے اللہم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد, اے خدایا لعنت کر اس ظالم کے اوپر جس نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کے حق کو غصب کیا. اس لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اس لعنت کا مطلب کوئی گالی دینا ہے کہ ہم بچوں سے شرمائیں, کہ ہم بے تہذیب لوگ ہیں, ہم گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں, یہ گالی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خدا اس آدمی کو رحمت سے دور کر دے جس نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کے حق کو غصب کیا. یہ ہمارا حق ہے کیا ہم اس کے لیے دعا مانگے جس نے ان کے حق کو غصب کیا؟ ہم اس کے لیے دعا مانگے جس نے محمد و آل محمد کے ساتھ دشمنی کی؟
تو اگر یہ کوئی کہتا ہے آپ لعنت بھیجتے ہیں تو پہلے اس سے یہ پوچھنا پڑے گا تمہارا مطلب کون سی لعنت ہے، اردو والی لعنت ہے یا عربی والی لعنت ہے؟ اگر کہتے ہو اردو والی لعنت تو اردو والی لعنتیں ہم نہیں بھیجتے جو فوش کلامی ہے. اگر کہو عربی والی لعنت تو عربی والی کا مطلب یہ خدا رحم نہ کرے، اور یہ تو خدا بھی کرتا ہے، نبی بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. بس یہ وہ فرق ہے جو ہمیں لعنت کے پیچھے سمجھنا چاہیے. خدا نے مثال فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، ان مشرکین کے اوپر اللہ جو کرتے تھے مومنین کے ساتھ وہ خدا ان کے اوپر لے کر آئے گا. غضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ غضب کرے گا. ولعنہم، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. وعد لہم جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اچھا یہ سب کیسے ہوگا؟ خدا نے آخر میں پھر وہی دو جملے استعمال کیے ہیں، کم و بیش وہی دو جملے جو مومنین کو وعدہ دیتے وقت استعمال کیے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو جب ہم نے کہا تھا اللہ اطمینان نازل کرے گا تو دو اس کے سورسز تھی، کیا تھی؟ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. یہاں پر وہی جملہ استعمال ہوا ہے کہ ہم منافقین اور مشرکین کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے. کیوں، کیسے کریں گے؟ وللہ جنود السماوات والارض، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے. اب اس کی حقانیت کو ذرا سوچیے گا. آج وہ کفر کا لشکر کھڑا ہوا، اس نے ایک مظلوم ملک کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے ان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، وہ مظلوم اپنے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے، ظالم کے تمام تر اسلحے کے باوجود، اس کی تمام تر طاقت کے باوجود وہ مظلوم کو کوئی قابل قدر نقصان نہ پہنچا سکے. کس طرح سے یہ کام ہوا؟ یہاں پر خدا نمتال کی اسی آیت کریمہ کو دیکھنا پڑے گا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کا لشکر ہے. دشمن اپنے طور پر کچھ بھی کر لے، جو کچھ بھی استعمال کرے گا وہ خدا کا لشکر ہے. مثلا بہت عجیب سی ایک بات کو غور فرمائیے گا، فرعون اتنا زیادہ استکبار دکھاتا تھا، فرعون کا بدن تھا نا، فرعون کے بدن میں خون دوڑ رہا تھا. یہ خون کس کے حکم سے دوڑ رہا تھا؟ آیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرعون کے بدن میں جتنی بھی طاقت تھی، اس کے دماغ میں جتنی بھی طاقت تھی جس سے یہ تدبیریں کرتا تھا، مکر و فریب کرتا تھا، کس کا حکم نافذ ہے اس کے دماغ کے اوپر؟ خدا کا حکم نافذ. وہ دشمن مثال کے طور پر میزائل برسائے گا، وہ میزائل اڑ کے کہیں پر بھی جائے گا، یہ میزائل جس ہوا میں چلے گا، یہ میزائل جس قانون کے تحت چلے گا اور جس جگہ پر جا کر جس قانون کے تحت پھٹے گا، یہ تمام قوانین کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے. وللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کا لشکر اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اجازت دیتا ہے کہ کافر اپنے کام کو کر لے جتنا کرنا ہے، پھر بعد میں خدا گرفت کرتا ہے تو وہ جب چاہے گا گرفت کر لے گا. اگر ہم اتنی سی ایک بات سمجھ جاتے ہیں، ہمارا اطمینان غیر معمولی اطمینان ہوتا، ہمارا بھروسہ خدا کے اوپر غیر معمولی بھروسہ ہوتا، ہم خدا نے مطالع کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ کفار کا سارا لشکر در حقیقت خدا کا لشکر ہے، ان میں سے کوئی چیز کفار کے ہاتھ میں نہیں ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور خدا ناقابل شکست حکمت رکھنے والا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور ہم نے بھی کئی جگہ بیان کیا ہے کہ امریکہ کے پاس تھنک ٹینکس ہیں، 400 تھنک ٹینکس ہیں، اس کے اندر محققین ہیں، اور ہر ایک تھنک ٹینک کے اندر مثال کے طور پر عین ممکن ہے 400 محققین کام کر رہے ہوں. یہ تمام کچھ ہے. خدا نے مثال فرماتا ہے کان اللہ عزیزا حکیما، خدا شکست ناپذیر حکمت رکھنے والا ہے، اس کی حکمت کو شکست نہیں دے سکو گے. لہذا یہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، اپنی سازشیں کریں گے، منصوبے بنائیں گے، اور اختتام وہی ہوگا جو خدا نے مطالعہ چاہے گا. یہ سب کا سب گزر جائے گا، یہ سب کا سب چند دنوں کی زندگی ہے جس کے اندر کفر نے اپنے ہاتھ پاؤں مار لیے. اور ہم اور آپ، عجیب بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کربلا کو کتنا یاد رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کربلا کو آج کی زندگی کے اندر عملی طور پر نہیں دیکھ پا رہے. اس کربلا کو دیکھ لیجیے، دشمن نے کیا نہیں سوچا ہوگا، کیا سازشیں نہیں کی ہوں گی، کتنا اسلحہ استعمال نہیں کیا، کتنے فوجی نہیں لے کر آئے، سب کچھ جمع کر لیا. اور شہید الشہداء کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ سید الشہداء مدینے سے نکلے تو چند سو آدمی تھے، مکے سے نکلے تو ان میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوا، دو چار منزلیں آگے گئے ہوں گے فرزدق سے ملے تو معاملہ ختم ہونا شروع ہو، یہاں تک کہ دو چار منزلیں اور گزرے تو پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. جب حضرت مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی خبر آئی تو لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، لوگ ساتھ چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک کہ کربلا پہنچنے سے بہت پہلے لشکر امام اس جگہ پر پہنچ گیا جو پھر عصر عاشور تک اتنا ہی رہا، اس سے کم نہیں رہا. یہ امام حسین کی بات. تمام بہانے کفر کے ہاتھ میں تھے، تمام لشکر کفر کے ہاتھ میں تھے، تمام اسلحے کفر کے ہاتھ میں تھے. اب خدا کے پاس سب کچھ تھا. عجیب بات یہ ہے کہ خدا جب اپنا لشکر بھی استعمال کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اپنے لشکر کو استعمال کرتا ہے. ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے جب ہمیں کسی کفر کو شکست دینی ہوتی ہے تو ہم آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارتے. للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے، وہ کوئی آرمی نہیں اتارے گا، زمین و آسمان اس کا لشکر ہے. اب دیکھیے زمین و آسمان اس کا لشکر کیسے ہے. سید الشہداء کی شہادت ہو گئی، سید الشہداء بے گور و کفن لاشا زمین کے اوپر رہا، کتنے دنوں کے بعد لاشا دفن ہو گیا، ایک قبر کے اندر سید الشہداء کا لاشا موجود، چوتھے امام نے اس قبر کے اندر دفنا. اللہ کا لشکر کون سی چیز ہے اس میں؟ سید الشہداء کی قبر کی مٹی اللہ کا لشکر ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ سید الشہداء کے قبر کی مٹی اللہ کا لشکر ہے. کیسے اللہ کا لشکر؟ آپ تصور کیجئے، متوکل لعین کا وقت آیا، اس نے کہا اس کے اوپر حل چلاؤ، اس مٹی نے حل قبول نہیں کیا، یہ مٹی اللہ کا لشکر ہے. ایک اور عباسی خلیفہ آیا، اس نے کہا اس کے اوپر نہر بچھا دو، نہر کا پانی بہا دو تاکہ قبر کا نشان مٹ جائے، اس مٹی نے پانی کو اپنے سائیڈ میں سے روک لیا، قبر کے اوپر نہیں آنے دیا. یہ مٹی اللہ کا لشکر ہے یا نہیں؟ مٹی اللہ کا لشکر ہے. اس کے بعد جس کسی نے اس مٹی کو اٹھا لیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں لے گیا، وہ عاشور کے دن لال ہو گئی. اللہ کا لشکر ہے یا نہیں؟ اللہ کا لشکر. خدا نے اس مٹی میں شفا رکھ دی، کہا یہ کھا کے شفا ہے، جو اس کو کھائے گا شفا حاصل کرے گا. یہ خدا کا لشکر ہے. یہ سب اب بھی سب کا سب خدا کا لشکر ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. سید الشہداء خدا کے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں. یہ پوری دنیا جو یا حسین کر رہی ہے، یہ خدا کا لشکر ہے جو نظر آ رہا ہے. میں ایک واقعہ سنتا ہوں، میں نے اس واقعے کو بہت دفعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، بس آج کے مسائل وہی واقعہ. ابھی ایک پچھلے سال محرم میں اسلام آباد کے اندر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے میں 3 سال کے لیے کربلا میں پاکستانی حکومت کی طرف سے گیا ہوا تھا. کہنے لگے ایک دن میں وہاں سے ظہر کے وقت فارغ ہو کر نکل رہا تھا زیارت وغیرہ کر کے، تو ایک بوڑھی عورت ملی پنجاب کے کسی علاقے کی، تو اس نے کہا کہ یہ پاکستانی آرمی کی طرف سے گئے ہوئے تھے حکومت کی طرف سے 3 سال کے لیے. تو اس نے کہا کہ تم پنجابی میں ان کو خطاب کر کے کہا کہ میرے لیے خط لکھ دو. اب یہ آدمی متواضع آدمی نہیں ہوتا نا، تو اس کو عادت نہیں ملنی تھی. یہ آدمی متواضع آدمی تھا، بڑا رتبے پہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے کہا کہ ایک بڑھیا مجھ سے کہہ رہی ہے خط لکھ دو، تو برا نہیں مانا. کہا ہاں ماجی میں لکھ دیتا، لیکن میرے پاس جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں ہے، ابھی کاغذ قلم نہیں ہے، کل آ جاؤ میں کاغذ قلم لے کر آؤں گا، پھر میں آپ کو خط لکھ کر ضرور دوں گا. تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے. پھر اگلے دن جناب علی یہ پھر ظہر کے وقت کاغذ قلم لے کر گئے اپنے ساتھ، اور وہ بڑھیا ملی اور اس بڑھیا نے کہا کہ اب تم خط لکھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہے خط لکھ دوں گا. کہا اس بڑھیا نے خط لکھوایا، میں نے خط لکھ کر دے دیا. کہنے یہ خط میں اس کے جملوں سے مجھے احساس ہوا جیسے یہ بڑھیا بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہے، کافی وقت ہو گیا یہاں پر رہتے ہوئے. کہنے یہ وہ خط ہم نے لکھ کے دے دیا اس کو. اس کے بعد بڑھیا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کب سے یہاں پر ہو؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا 20 سال کہا تھا یا 25 سال کہا تھا، یا تو 20 سال کہا تھا یا 25 سال. تو مثلاً ابھی کم پہ لے لیتے، کہا 20 سال. کہا کہ تو 20 سال سے اکیلے یہاں پر ہو؟ کہیں گے ہاں اکیلے رہتے. کیا تمہارا کوئی مثلاً بیٹا شوہر کوئی ساتھ ہے؟ کہیں گے نہیں کوئی ساتھ نہیں، میں اکیلی ہوں. تو کہیں گے میں بہت تعجب کیا کہ 20 سال سے ایک عورت اکیلی امام حسین کے روزے کے اوپر کیسے رہ سکتی ہے؟ تو کہنے گی کہ تم رات کو کہاں سوتی ہو؟ تو کہنے گی کہ میں جو ہے وہ یہ جو دروازہ مین دروازہ ہے اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی ڈیوڑی ہے، یہ جو دروازہ جو بند کرنے لگتا ہے یہ مجھے جانتا ہے، تو جب بند کرنے لگتا ہے تو میں وہیں پہ سو جاتی ہوں، اور صبح کو دروازہ کھولتا ہے تو میں اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہوں. کی بات کرنے کے میں نے اس بڑھیا سے پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں آئی یہ پوچھ لیا کہ کھانا پینا کہاں سے کھاتی ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا نا, سید الشہداء کے ساتھ اللہ کا لشکر چل رہا ہے. کہنے گے اس بڑھیا نے ایک جملہ کہا, کہنے گے اس بڑھیا نے کہا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے. یہ حسین کی طاقت ہے. کہا دوبارہ کہتا ہوں, اس بڑھیا نے کہا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو یہاں بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. یہ حسین کی طاقت ہے. حسین کے ساتھ اللہ کا لشکر چل رہا ہے. اسی لشکر سے کامیابی ہوگی. انہی یا حسین سے امام کا ظہور ہوگا. اسی یا حسین سے کامیابی ملے گی.
سیانم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبوا.
اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہمارے مرحومین تمام مومن و مومنات کے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, لشکر اسلام کو فتح و کامرانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو آنند فوراً نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ مقامات مقدسہ تیرے دین کی نشانیاں ہیں. پاک پروردگار, ان مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اس کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, جو لوگ بیمار ہیں بالاخص چند مومنین جن کے اسامی بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, پاک پروردگار, زارا, نرجس, علی رضا, سجاد, محسن, رمضان علی, رباب بھائی, امیر علی, رجب علی خیم جی, ان تمام کو پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.